السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب 36. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله وهو لا یشعر. باب مومن کو ڈرنا چاہیے کہیں اس کے اعمال مٹ نہ جائیں اور اس کو خبر نہ ہو. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب سے اس باب کا کیا تعلق ہے، یعنی کتاب الایمان سے اس باب میں کیا نسبت پائی جاتی ہے. تو چونکہ ایمان انسان کو نیکیوں پر قائم رکھتا ہے اور گناہ انسان کو نیکیوں سے دور لے جاتے ہیں یا ایمان سے دور لے جاتے ہیں، تو اسی بنا پر مومن کو اس بات کا ڈر رہنا چاہیے کہ کہیں میری برائیاں یا نیکیوں سے تھوڑی دوری مجھے ایمان سے خارج نہ کر دے، اس بات کا ڈر. اور صحابہ اکرم کو کس طرح سے اس بات کا ڈر رہتا تھا کہ وہ ذرا سی بھی کوئی غلطی کرنے پر ڈرتے تھے، خوف میں آ جاتے تھے کہ کہیں ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے. وقال ابراہیم التیمی ما اردت قولی علی عملی الا خشیت ان اکون مکذبا. وقال ابن ابی ملائکہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلهم یخاف النفاق علی نفسی ما منهم احد یقول انه علی ایمان علی ایمان جبریل و میکائل ویذکر ان الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق وما يهزر من الاصرار على النفاق والاسيان من غير توبه لقول الله تعالى ولم يصر على ما فعلوا وهم يعلمون. ابراہیم تیمی نے کہا، جو کہ وائز تھے. یہ ابراہیم تیمی کے بارے میں آتا ہے، یہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں. بہت زیادہ مشہور نہیں تھے حدیث کی روایت میں، لیکن زیادہ مشہور اس بات میں تھے کہ یہ بہت زیادہ متقی، پرہیزگار اور اپنی عبادت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے. حلال کمائی اور حلال رزق کی وجہ سے بہت مشہور تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گفتار اور کردار کو جب ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والوں میں سے نہ ہو جاؤں، یعنی کافروں میں سے نہ ہو جاؤں. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک یہ تبع تابعین میں سے ہے اور یہ دراصل ان کو اتنا ڈر لگا ہوا ہے، اس لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہوگا یعنی صحابہ کا، پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے. یعنی تین ادوار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی تھی کہ صحابہ کا دور، پھر جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تابعین کا دور، اور جنہوں نے تابعین کو دیکھا یعنی تبع تابعین کا دور. اور یہ تین ادوار کی خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی. تو یہ تبع تابعین میں سے تھے ابراہیم تیمی. تو وہ کہتے کہ جب میں اپنے گفتار کو دیکھتا ہوں اور ایک طرف اپنے کردار کو دیکھتا ہوں اور جب دونوں کو ملاتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں شریعت کے جھٹنے والوں یعنی کافروں کے جیسا تو نہیں ہو گیا، یعنی میرے زبان سے نکلتا کچھ اور ہے اور میرے کردار میں الگ چیزیں ہیں. حالانکہ یہ بہت متقی، عبادت گزار اور پرہیزگار تھے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ اسماء اور رجال میں ان کے بارے میں جو بات ملتی ہے، اسماء اور رجال یہ وہ کتاب ہے یا یہ وہ فن یا وہ علم ہے جو کہ مسلمانوں کی تاریخ میں ایسا فن ہمیں کہیں نہیں ملتا، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں. اور کوئی قوم ایسا اتنا بڑا کام انجام نہیں دے سکتی جو مسلمانوں نے انجام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے 500,000 لوگوں کی تاریخ، ہسٹری محفوظ کر لی. تو اسی کتاب کو اسماء الرجال کہتے ہیں. اور اس میں الگ الگ، سب سے پہلے امام بخاری نے بھی یہ اس پر کتاب لکھی، تاریخ المعجم الکبیر، اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس ٹاپک پر کتابیں لکھی. یعنی وہ لوگ جنہوں نے احادیث کو روایت کیا ہے ان کی پوری تاریخ کہ ان کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، وہ کیسے لوگ تھے. تو یہ ابراہیم تیمی یہ وہ ہیں، جبکہ یہ علم میں زیادہ جانے مانے نہیں ہیں. یعنی یہ بہت زیادہ علم کے بارے میں ان کی دھوم نہیں تھی کہ اچھا انہوں نے اتنے سفر کیے اور اتنے اسکالر سے جا کر سیکھا، نہیں. پھر بھی حدیث جانتے تھے، حدیث پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، لیکن یہ زیادہ مشہور اپنی عبادت اور اپنی تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر مشہور تھے. یعنی ان کا کردار بہت اعلیٰ تھا، عبادت میں زیادہ مصروف رہتے تھے، لوگوں سے ملنا جلنا زیادہ پسند نہیں تھا، عبادت زیادہ پسند تھی ان کو. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا ڈر ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ڈر ہوا کہ کہیں میں شریعت کو جھٹلانے والوں میں تو نہیں شامل ہو جاؤں گا، کہ میرا کردار کچھ اور ہے اور میرا قول کچھ اور ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے، کہ ہم تو کسی بات کی فکر ہی نہیں کرتے. تو پھر اسی بات پر ابن ابی ملائکہ نے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، اور یہ کون ہوئے؟ تابعی ہوئے. ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا. ان میں سے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے ایمان کا سا ہے. اور حسن بصری یہ کہتے ہیں، یعنی ان سے منقول ہے، کہ نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، اور اس سے نیڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے. اس باب میں کہ آپس کی لڑائی اور گناہ پر اڑے رہنا اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور وہ اپنے برے کام پر جان بوجھ کر اڑا نہیں کرتے، یعنی وہ اس پہ ڈٹے نہیں رہتے بلکہ گناہ سے فوراً پلٹ آتے ہیں. جب ان سے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب ان سے کوئی ایسا برا کام ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو وہ فوراً پلٹ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس میں تین لوگوں کے اقوال بتائے گئے ہیں بیسیکلی، اور اس میں حسن بصری کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہی گناہوں سے ڈرتے ہیں، اور جو نفاق والا ہوتا ہے اس کو یہ زوم رہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، مجھے کیا ڈر، مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو ایمان والوں کو یہ ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میرے اعمال کہیں ضائع نہ ہو جائے، کہیں میرے کردار سے، میرے گناہوں سے، میرے رویے سے، میری کسی معمولی سے چھوٹی سی غلطی سے کہیں میرے دوسری تمام نیکیاں نہ چلی جائیں. کیونکہ ایمان، نیکیاں، یہ سب ساتھ ساتھ ہیں. ایمان ہوگا تو نیکیاں ہوں گی، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو نیکی کہاں سے ہوگی؟ کیونکہ یہ ایمان ہی تو نیکیوں پر ابھارتا ہے نا. وہ کون سا جذبہ ہے، وہ کون سا طریقہ ہے جس کی بنا پر انسان نیکیوں کو کرنے کی طرف راغب ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ اس بات پر یقین کہ اس کام کا اجر مجھے آخرت میں کئی گنا بڑھا کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے ملے گا. تو یہی وہ جذبہ ہے، یہی وہ محرک ہے جس کی بنا پر انسان نیکی کے کاموں پر ڈٹا رہتا ہے اور مزید کرتے چلا جاتا ہے. جو منافق ہوتا ہے تو اس کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے اس کو ہر بات کا ڈر ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا حنزلہ منافق ہو گیا، حنزلہ منافق ہو گیا، وہ بہت مشہور حدیث ہے. تو صحابہ کرام کو اس طرح سے ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا کچھ اور حال ہوتا ہے، اور جب کہیں اور جاتے ہیں تو کچھ اور حال ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہی انسانی کیفیت ہے، اگر انسان اتنا بھی یاد رکھ لے جتنا کہ ضروری ہے تو یہ بھی وہ اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے. اور اگر وہ گھر پر بھی اس بات کو یاد رکھے، مسلسل 24 گھنٹے اس فکر میں گھرا رہے کہ اسے آخرت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے جواب دہی کرنی ہے، تو پھر تو فرشتے اس سے مسافہ کریں، یعنی وہ فرشتوں کے برابر ہو جائے. لیکن صحابہ کرام کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمارا ایمان جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کے برابر ہے، بلکہ وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا ایمان تو بہت ہی کمزور ہے. اور آج ہم کتنے دھڑلے سے دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے تو کوئی اور مومن نہیں ہے، باقی سب فلاں 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 سب بیکار ہے، فلاں کافر، فلاں منافق، فلاں پتہ نہیں کیا کیا ہم نام دیتے ہیں، اور میں بہت اچھی بس. تو یہ منافق نہیں ہے. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. 46 حدیث نمبر. حدثنا محمد بن ارأرا قال حدثنا شعبة عن زبید قال سألت ابا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ہم سے بیان کیا محمد بن ارأرا نے، کہا ہم سے بیان کیا شعبہ نے، انہوں نے زبید بن حارث سے کہا میں نے ابو وائل سے مرجیہ کو پوچھا، یعنی مرجیہ کے بارے میں پوچھا. وہ کہتے ہیں گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا مجھ سے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے، اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. یعنی کچھ لوگوں کا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ نئے نئے فرقے پیدا ہو گئے تھے صحابہ کرام کے بعد یا صحابہ کرام کے آخر کے زمانے میں، جن کو خوارج بھی کہا جاتا ہے، اس میں مرجیہ، جہمیہ، قدریہ اور ایک فرقہ تھا، اس وقت یاد نہیں آ رہا ہے، تو اس قسم کے فرقے پیدا ہوئے تھے، معتزلی فرقہ تھا. تو یہ لوگوں نے نئی نئی قسم کی چیزیں ایجاد کر لی تھی. کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جو انسان گناہ کرے اب وہ اسلام سے خارج ہو گیا، ختم، فوراً اس کو یا تو مار دو، یعنی وہ کافر ہو گیا تم اس کو مار بھی سکتے ہو. اور کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ نہیں، کتنی بھی گناہ کرتے چلے جاؤ، ایون تم شراب بھی پی سکتے ہو، لیکن چونکہ تم مسلمان ہو لہٰذا تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی. تو ایسے ایکسٹریم فرقے بنتے چلے گئے تھے. لیکن یہ فرقے جب ہی اپنے آپ ہی دم توڑ چکے چند عرصے کے اندر ہی، کچھ سالوں کے اندر ہی. تو لیکن بہرحال ان لوگوں کا ایک کا کہنا یہ تھا کہ گناہ کرنے سے آدمی فاسق نہیں ہوتا، اور کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کچھ بھی کرتا رہے، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لے، اس سے ہوتا جاتا کچھ نہیں ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہاں پر ان کی حدیث کو پیش کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، فاسق کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان. اور فاسق مسلمان ہو سکتا ہے لیکن نافرمان بھی ہو سکتا ہے. اور مسلمان سے لڑنا کفر بتایا، کہ ایک طرح سے دونوں چیزوں کو ساتھ میں بتایا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں بھی ایک طرح سے کفر کا درجہ رکھتے ہیں. یعنی انسان تھوڑی دیر کے لیے پھر کافر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیول کا کافر نہیں جیسے کہ ہم مشرکوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں پر کفر ہم نے پڑھا تھا کہ الگ الگ قسم کا کفر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے ابلیس کے بارے میں پڑھا تھا کہ اس سے جب کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا تھا کہ نہیں، میں تو نہیں کر سکتا، اور میں تو آگ سے بنائے گئے ہوں، یہ تو مٹی سے بنائے ہیں. ابا واستكبر وكان من الكافرين، انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. تو کافر کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے. اور ابلیس ہم جانتے ہیں کہ اس نے تو کہا تھا کہ ربی فبما اغویتنی، کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، بوجہ اس کے کہ جو تو نے مجھے بہکایا. تو رب بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتے، کہتے کہ یوم یبعثون، تو مجھے مہلت دے جب تک دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے. آپ دیکھیں کیسا کافر ہے، پکا مسلمان بھی لگتا ہے اور کافر بھی لگتا ہے، کہ آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، فرشتوں کو بھی جانتا ہے اور مانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہیں کرتا، تو کافر ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر مسلمان کو گالی دینا، مسلمان سے لڑنا، یہ کفر ہے، اور آدمی مسلمان کو گالی دینے سے فاسق ہو جاتا ہے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة من الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاها رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاها فلان وفلان فرفعت وأسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. ہم سے بیان کیا قتیبہ بن سعید نے، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن جعفر نے، انہوں نے حمید سے اور انہوں نے انس سے کہا، مجھ کو خبر دی عبادہ بن صامت نے رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے، یعنی وہ کون سی رات ہے. اتنے میں دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے. آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں تمہاری کچھ بہتری ہو، تو ایسا کرو شب قدر کو رمضان کی 27ویں 29ویں 25ویں رات میں ڈھونڈو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی اس حدیث کو ایمان کے باب میں کیوں لایا گیا ہے، کہ مسلمانوں کا لڑنا کفر ہے. تو جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو آپ دیکھیں کہ کتنا اہم جو ایونٹ تھا، یعنی جو اللہ کے رسول بتانا چاہ رہے تھے کہ شب قدر کون سی رات کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ علم اٹھا لیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دو مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کس قدر نقصان دہ ہے، کہ ایک اتنی بڑی اہمیت کی بات پتہ چلنے والی تھی لیکن وہ معلوم نہ ہو سکی، اور وہ دو لوگوں کی لڑائی کی وجہ سے وہ اہم خبر سے ہم محروم ہو گئے. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی، اسی بنا پر وہ علم اٹھا لیا گیا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو 27ویں 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو. اور دوسری اور صحیح احادیث میں ہمیں اس کو تمام طاق راتوں کا ذکر ملتا ہے کہ 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں، ان تمام طاق راتوں کو شب قدر کو تلاش کرو. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ دو مسلمان کا لڑ پڑنا ایکچولی یہ بھی کفر کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو ایمان سے دور ہٹا دیتا ہے. باب سؤال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان. جبریل علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ایمان کیا ہے؟ باب سوال جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الایمان والاسلام والاحسان وعلم الساعہ وبیان النبی صلی اللہ علیہ وسلم له ثم قال جاء جبریل علیہ السلام یعلمکم دینکم فجعل ذلك كله دینا وما بین النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد عبد القیس من الایمان وقوله تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اسلام کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ قیامت جانتے ہو کب آئے گی؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان باتوں کو ان سے بیان کرنا، پھر یہ فرمانا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارا دین تم کو سکھانے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو دین فرمایا. اور اس باب میں اس کا بھی بیان ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد القیس قبیلے کے پیغام پہنچانے والوں کو ایمان کے معنی بتلائے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا کوئی دین چاہے تو ہرگز قبول نہ ہوگا اس کی طرف سے. وفد عبد القیس ہے، یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے، ہم آگے ابھی پڑھیں گے حدیث میں. ابھی یہاں پر ہم جبریل علیہ السلام کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ دین سکھانے آئے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے اس میں سوالات پوچھے تھے کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، اور قیامت کب آئے گی. اور ان تمام چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے تشبیہ دی ہے. اور دین کیا ہے؟ ایمان ہے. یعنی دین اسلام کیا ہے؟ ایکچولی دیکھا جائے تو ایمان لانے والے ہی کو تو مسلمان کہتے ہیں نا. تو یہ دین، اسلام، ایمان، یہ سب ایکچولی ایک ہی الفاظ کے الگ الگ نام ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا انہوں نے پوچھا تھا. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوم للناس فاتاه رجل فقال ما الایمان قال الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وبلقائه وبرسوله وتؤمن بالبعث قال ما الاسلام قال الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک به وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضہ وتصوم رمضان قال ما الاحسان قال ان تعبد اللہ كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل سأخبرك عن اشراطها اذا ولدت الامة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن الا الله ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الآية ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان. بہت ہی پیاری اور مشہور حدیث ہے، اور اگر ہم اس حدیث کو لے کر بیٹھے تو یقین جانے کہ کم سے کم 5-6 گھنٹے چاہیے اس کے ایک ایک لفظ کی وضاحت کے لیے. اور ہر لفظ میں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس اتنے سارے پوائنٹ اور اتنے نکات ہیں کہ اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. سبحان اللہ، کتنی حکمت تھی نا ہر بات میں، ہر حدیث کے علم میں. اور یہاں پر یہ تو جبریل امین ہے، فرشتے آئے ہیں، اور فرشتے ایسے نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں. اور جبریل امین تو ہمیشہ اللہ کے حکم سے آتے تھے، اور کوئی نہ کوئی میسج پہنچانے کے لیے آتے تھے، وحی لے کر آتے تھے. تو ایکچولی دیکھا جائے تو یہ وحی خفی بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، لیکن ایکچولی یہ ڈائریکٹ فارم میں ہے کہ وہ ایک انسان کے روپ میں آئے تھے، انسان کی شکل میں آئے تھے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیکھتے ہیں کہ کیا سوالات پوچھے تھے جبریل امین نے. ہم سے بیان کیا مسدد نے، کہا ہم سے بیان کیا اسماعیل بن ابراہیم نے، کہا ہم کو خبر دی ابو حیان تیمی نے، انہوں نے ابو زرعہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ سے. اور یہ ابو زرعہ ہے جو ہے یہ بھی حدیث کے بہت ہی مانے ہوئے ایک شخص تھے، محدث. جب حدیث کی اہمیت اور ضرورت آپ پڑھیں گے تو اس میں بھی آپ پڑھیں گے، اور ابھی تدوین حدیث میں آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. ابو زرعہ کے بارے میں تھا کہ ان کو کئی لاکھ احادیث یاد تھیں، اور کسی نے شرط دے دی کہ اگر ابو زرعہ کو اتنی حدیثیں یاد نہ ہوتا تجھے طلاق، کسی شوہر نے اپنی بیوی سے. اور پھر جب اس کو اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ دوڑا دوڑا آیا ابو زرعہ کے پاس، تو انہوں نے کہا جاؤ بے فکر ہو کے تم اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، اور تم نے جو کہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں، یعنی مجھے اتنی حدیثیں یاد ہیں واقعی میں. سبحان اللہ، تو یہ ابو زرعہ وہ تھے جو محدث تھے، اور بہت ساری احادیث انہیں یاد تھیں. انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت کیا، کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس سے ملنے کا اور اس کے پیغمبروں کا یقین کرے اور مر کر جی اٹھنے کو مانے۔ اس نے پوچھا، اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کو پوجے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اور نماز کو ٹھیک کرے، اور فرض زکات ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اس نے پوچھا، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی ایسی دل لگا کر عبادت کرے جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو خیر اتنا تو خیال رکھ کے وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھتا ہے وہ بھی پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی پوچھنے والا اور جواب دینے والا دونوں بھی اس کے بارے میں لا علم ہے، اور میں تجھ کو اس کی نشانیاں بتلائے دیتا ہوں، جب لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور جب کالے اونٹ چرانے والے لمبی لمبی عمارتیں اس پر فخر کریں گے، یعنی اپنی گردن اکڑائیں گے یا سینہ خم ٹھونکیں گے، یعنی امیر بن جائیں گے غریب لوگ۔ قیامت غیب کی ان پانچ باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی، یعنی آخر تک آپ نے وہ آیت تلاوت کی۔ پھر وہ شخص پیٹ موڑ کر چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو پھر لاؤ، لوگ گئے تو وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تھے، لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ امام بخاری نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان میں شریک کر دیا، یعنی دین سکھانے آئے تھے، اور دین کیا ہے؟ چلو ایمان ہے، ایمان لانا تو مطلب وہ اسلام، دین اسلام کو فالو کرنے والا بن گیا ہے۔ تو امام بخاری کہتے کہ یہ تمام باتیں دراصل ایمان میں شامل ہیں۔ اور موٹی موٹی کون سی باتیں ہیں اس میں؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھنا کہ ہاں مر کر دوبارہ اٹھایا جانا ہے، نماز پڑھنا اور روزے رکھنا اور زکات دینا۔ تو یہاں پر یہ دین سکھانے آئے تھے اور دین میں یہ باتیں آ گئی، اس میں قیامت کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بھی دراصل ایمان کے معنوں میں آتی ہے، کہ ان ساری باتوں کو ماننا، اس پر عمل کرنا ایمان کے مترادف ہے، برابر ہے۔ ہم آج اس کو ڈیٹیل میں نہیں لیں گے کیونکہ آج ہم کو اپنا یہ پورا چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس حدیث کو الگ سے ہم ایکسپلین کریں گے، کیونکہ اس حدیث میں اتنے سارے بہترین نکات ہیں کہ جب جب یہ حدیث نظر سے گزرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور یہ احادیث کے مجموعے پر اور ان تمام جو بھی ہم سے ریلیٹڈ ہے، اسلام سے ریلیٹڈ باتیں ہیں، جو علم ہے، تو اس پر واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کو دل چاہتا ہے کہ کتنا مواد ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ۔ باب اسی کے تحت آ رہا ہے یہ، اس لیے اس کا کوئی نام نہیں دیا انہوں نے، لیکن یہ باب ایکچولی ایمان کے لیے آ رہا ہے۔ یہ ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور کیوں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایمان دراصل، جب ایک شخص ایمان قبول کر لیتا ہے تو وہ اس کے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ نکلتا نہیں ہے، اور پھر کبھی بھی انسان کو اس ایمان سے پیچھے ہٹنا قابل قبول نہیں ہوتا، تو ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ حدثنا ابراہیم ابن حمزہ قال حدثنا ابراہیم ابن سعد عن صالح ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان بن حرب ان ہرقل قال له سألتک هل یزیدون ام ینقصون فزعمت انہم یزیدون وكذلك الايمان حتى يتم وسالتك هل يرتد احد سقطة لدينه بعد ان يدخل فيه فزعمت ان لا وكذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسقطه احد۔ ہم سے ابراہیم بن حمزہ نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے صالح بن کیسان سے، اور انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے، ان کو عبداللہ بن عباس نے خبر دی، اور ان کو ابو سفیان بن حرب نے، کہ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے کہا، میں نے تجھ سے پوچھا، اس پیغمبر کے تابے دار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو نے کہا، وہ بڑھ رہے ہیں، اور ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو، یعنی اپنے زور کو پہنچ جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا، کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا سمجھ کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا، نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے کہ جب اس کی خوشی دل میں سمجھ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں، یہ ہوتا ہے ایمان، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اچھے ایمان کی کوئی نشانیاں ہم کو نظر آئے، تو ایمان کا حل کیا رہتا ہے؟ کہ جب تک کہ اپنے زور پر نہیں پہنچ جاتا، یعنی اپنے عروج پر نہیں پہنچ جاتا، اسے سکون نہیں آتا۔ یعنی انسان مزید اپنے ایمان میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یعنی اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ وہ اپنے زور کو، اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا تو ہے، لیکن مومن کو فکر کیا ہوتی ہے؟ اپنے ایمان کو بڑھانے کی ہوتی ہے، اور بڑی سے بڑی نیکیاں کر کے بھی وہ کبھی اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ مزید آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جب ایمان ایک بار دل میں سما جاتا ہے تو اس کو کوئی پھر برا نہیں سمجھتا، اس کی خوشی جب دل میں آ جاتی ہے تو پھر کوئی اس کو کمتر نہیں سمجھتا، یعنی اس کو ایمان سب سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے اور اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ایمان کی دولت آج ہمیں ملی ہے، یہ ہر دولت اور ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ اگر آج ایمان نہ ہوتا تو چاہے ہمارے پاس کروڑوں کی دولت ہوتی، چاہے ہمارے پاس بادشاہت ہوتی، تب بھی وہ کوئی کام کی نہیں تھی۔ ایک طرف ایمان اور ایک طرف تمام دنیا کی، چاہے دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو۔ جیسے آتے ہیں کہ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ کتنی بھی ٹیمپٹیشنز ہو انسان کے لیے، کتنی بھی اس کے لیے خواہشات کے انبار لگا دیے گئے ہوں، لیکن ایمان جس کے دل میں ہوگا نا، تھوڑا سا بھی وہ ایمان اس کو ضرور روکے گا برائیوں کی طرف جانے سے پہلے۔ وہ ایمان اسے کھینچ کر لائے گا واپس ایمان کی طرف، نیکیوں کی طرف۔ اس کے دل میں بات کھٹکے گی ضرور کہ نہیں، یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں ایمان کو چھوڑ کر میں کہاں قدم بڑھا رہا ہوں، تو وہ ایمان اسے واپس لے کر آئے گا۔ تو یہ ایمان کی خوبی ہے کہ وہ بڑھتا رہتا ہے۔ باب فضل من استبرائی لدینہ، باب نمبر 39، جو شخص اپنا دین قائم رکھنے کے لیے گناہ سے بچے اس کی فضیلت۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین والحرام بین وبینهما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى المشبہات استبرا لدینه وارده ومن وقع فی المشتبہات کراء یرعى حول الحما یوشک ان یواقعہ الا وان لکل ملک حما الا ان حما اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریا نے، انہوں نے عامر سے کہا میں نے نعمان بن بشیر سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام کھلا ہوا ہے، اور دونوں کے بیچ میں بعض چیزیں شبہ کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام، پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہی کسی ہے جو بادشاہی رہنے کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، یعنی ایک چراگاہ جو ہوتی ہے بادشاہ کی، تو وہ وہاں چرائے، وہ قریب ہے کہ رمنا کے اندر گھس جائے، یعنی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، سن لو اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام چیزیں ہیں، سن لو بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جائے گا تو سارا بدن درست ہوگا، اور جب وہ بگڑ جائے تو سارا بدن بگڑ جائے، اور وہ کیا ہے؟ آدمی کا دل، یعنی یہ دل ہے، اگر دل سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر دل بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے۔ ایک چیز آپ انڈر لائن کر لیجئے پہلے، کہ آپ کو جو چھوٹا سا جملہ یاد کرنا ہے، پوری حدیث نہیں یاد کرنی ہے، بس اتنا یاد کرنا ہے جو نیچے سے تھرڈ لائن ہے، اللہ آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ ایک بار اور دیکھ لیجئے، أَلَا آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے جسے دل کہتے ہیں، اگر وہ سدھر جائے تو سب کچھ سدھر جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سب کچھ بگڑ جائے۔ حدیث بہت واضح ہے، ایکچولی اس میں بس سمجھنا ہم کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کھول کر رکھ دیے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاموشی اختیار فرمائی ہے، یعنی شبے والی چیزیں ہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے نہیں معلوم۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس میں خاموشی اختیار فرمائی تو ہمیں بھی زبردستی کھوج کرید کر کے اس کے بارے میں معلوم نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان شبے والی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اس کی مثال دی گئی ہے ایک چراگاہ سے، یعنی جیسے بادشاہ کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا جب بادشاہ کا جو محل ہوتا ہے اس کی بہت بڑی باؤنڈری والز ہوتی ہیں, یا اس کی جو چراگاہ ہے جہاں وہ آرام کرنے اور ٹھہرنے اور پکنک کے لیے جاتا ہے تو چراگاہ ہوتی ہے. تو اللہ کی چراگاہ, اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں, جو باؤنڈری والز ہیں, وہ کیا ہے؟ یہی حلال اور حرام ہے. اب اگر کوئی ان حلال اور حرام کو کراس کرتا ہے تو اس نے کیا کیا؟ نافرمانی کی سنجھے. تو اللہ کی زمین میں اس کی حرام کی بھی چیزیں یہی اس کی حدود ہیں. تو جو باؤنڈری والز ہیں, جو حدود ہیں, جو چراگاہ کی حدود ہوتی ہیں, اس کو رمنا کہا گیا ہے. اور ایکچولی اگر ہم اس کو اردو میں کہیں گے تو اس حدود میں, اس باؤنڈری وال میں اس کے پاس نہ جایا جائے, کیونکہ اگر ہم ان حدود کے قریب بھی جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ چانسز ہیں کہ ہم ان حدود کو کراس نہ کرنے والے بن جائیں. تو یہاں پر جو کوئی ان شبے کی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی مثال اس چرواہے کی سی ہے جو کہ ان حدود کے آس پاس, یعنی جو باؤنڈری والز ہیں, جو باؤنڈریز ہیں, جو لائن بتا دی گئی کہ اس سے آگے کراس نہیں کرنا ہے, لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اپنے جانوروں کو انہی حدود کے پاس چراتا ہے, اسی باؤنڈری وال کے پاس چراتا ہے. اب اس سے خدشہ کیا ہے, اندیشہ کیا ہے کہ اس کے جانور وہ باؤنڈری کراس کر جائیں گے اور ادھر دوسری حدود میں داخل ہو جائیں گے اپنی حدود چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں, اس کو پابندی سے اس پر عمل کرنا چاہیے. باب اداء الخمس من الایمان, جو جنگ کا مال آتا ہے, جو غنیمت کا مال ہے, جو کہ دشمن چھوڑ جاتا ہے یا دشمن گھبراہٹ میں جسے چھوڑ دیتا ہے, تو وہ ایکچولی اس مال میں سے پانچواں حصہ دینا, وہ بھی ایمان میں داخل ہے. حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا شعبۃ عن ابی جمرہ قال كنت اقعد مع ابن عباس فقال یجلسنی علی سریری فقال اقم عندي حتى اجعل لك سهما من مالي فاقمت معه شهرين ثم قال ان وفد عبد القيس لما اتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم او من الوفد قالوا ربيعه قال مرحبا بالقوم او بالوفد غير خزايا ولا ندامه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لا نستطيع ان نعطيك الا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مدر فمرنا بأمر فضل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة وسأله عن الأشربة فأمرهم بأربعين ونحاهم عن أربعين أمرهم بالإيمان وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس ونحاهم عن أربعين عن الحنتم والدباي والنقير والمزفتي وربما قال المقير وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. ہم سے بیان کیا علی بن جعد نے کہا ہم کو خبر دی شعبہ نے, انہوں نے ابو جمرہ سے میں عبداللہ بن عباس کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا, وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے, ایک بار کہنے لگے تو میرے پاس رہ جا میں اپنے مال میں تیرا حصہ لگا دوں گا, تو میں دو مہینے تک ان کے پاس رہا. پھر کہنے لگے عبد القیس کے بھیجے ہوئے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں, یہ کون بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا ربیعہ کے لوگ ہیں. آپ نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کو یا ان بھیجے ہوئے لوگوں کو, نہ ذلیل ہوئے نہ شرمندہ. وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے پاس نہیں آ سکتے مگر ادب والے مہینے میں, کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں مذر کے کافروں کا یہ قبیلہ ہے, تو ہم کو خلاصہ ایک ایسی بات بتلا دیجئے جس کی خبر اپنے ان لوگوں کو کر دے جو یہاں نہیں آئے اور اس پر عمل کر کے ہم جنت میں جائیں. اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسنوں کو بھی پوچھا, آپ نے چار باتوں کا ان کو حکم دیا اور چار باتوں کو منع کیا. ان کو یہ حکم دیا کہ اکیلے سچے رب پر ایمان لاؤ, آپ نے فرمایا تم جانتے ہو اکیلے اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے. آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, اور نماز ٹھیک کرنا, زکوٰۃ دینا, رمضان کے روزے رکھنا, اور کافروں سے جو مال ملے مال غنیمت اس کا پانچواں حصہ داخل کرنا, اور چار برتنوں سے ان کو منع کیا, سبز لاکھی مرتبان اور کدو کے تومبے اور کریدے ہوئے لکڑی کے برتن اور مقیر یعنی روغنی برتن سے, اور فرمایا ان باتوں کو یاد رکھو اور جو لوگ تمہارے پیچھے پیچھے ملک میں ہیں ان کو بھی بتلا دو. اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ خمس کی ادائیگی کا اس میں کہا گیا ہے. باقی کی باتیں تو ہم نے پڑھے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور اللہ کے رسول کو رسول ماننا, اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا, پھر نماز قائم کرنا, رمضان کے روزے رکھنا. ٹھیک ہے, چوتھی بات اس میں جو آئی ہے خمس کی بات آئی ہے. اور یہ قبیلہ ایکچولی جو عبد القیس قبیلہ قیس جو تھا یہ بہت پہلے ایمان لائے تھے, اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ قبیلے والوں کا نام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ جب قبا سے نکلے اور مدینہ جانے والے تھے تو وہاں پر بیچ میں راستے میں یہ قبیلہ پڑا تھا اور آپ نے یہاں پر اسی قبیلے میں جمعہ کی نماز پڑھائی تھی. دیہات تھا یہ چھوٹا سا, تو اس سے ایک دلیل بھی نکلتی کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز دیہات میں بھی پڑھائی جا سکتی ہے, اور یہی وہ قبیلہ تھا. پھر اس قبیلے میں ایک آدمی تھا اور وہ آدمی کا نام جو اس کا سردار تھا اشعج تھا. کہا جاتا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ تمہارا سردار کہاں ہے تو کہا کہ وہ ابھی ملنے کے لیے آ رہے ہیں. جب وہ سردار اشعج آتے ہیں تو اللہ کے رسول پوچھتے کہ تم نے دیر کیوں لگائی, یعنی تم آنے میں دیر کیوں کیے, تم نے باقی سب لوگ آ گئے تھے. کہنے لگے اشعج نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سوچا کہ آپ سے ملنے کے لیے پہلے سفر کی تھکان جو ہے وہ دور کر لوں, یعنی سامنے جو گرد سے میں اٹا ہوا تھا, تو میں نے سوچا کہ میں پہلے فریش ہو جاؤں, اچھے سے بال سنوار لوں, کپڑے درست کر لوں, پھر آپ سے آ کر ملتا ہوں. تو آپ نے اس شخص کی اس بات کو بہت پسند فرمایا اور آپ نے خود یہ بات فرمائی تھی کہ اے اشعج یہ بات کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کس بات کو؟ آپ نے فرمایا کہ اشعج تمہاری دو باتیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی ہیں, ایک تمہارا حلم اور تحمل اور دوسرا وقار. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے لوگوں کی جو خوبیاں تھیں اس کو ہائی لائٹ کیا کرتے تھے. پھر اس حدیث میں ناسخ اور منسوخ کی بات بھی کی گئی ہے. حافظ ابن حجر نے کہا ہے کہ قبیلہ مضر سے پہلے یہ قبیلہ اسلام قبول کر چکا تھا, کیونکہ یہ لوگ دیہات میں سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے, قبول کرنے والے تھے, اور انہی کے دیہات میں جمعہ پڑھا گیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ امدت القاری میں 20 ایسی باتیں نوٹ کی گئی ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, کہ چار سے رکنا ہے اور چار کا حکم دیا گیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والوں کو کس طرح سے آسان طریقے سے دین بتاتے تھے, کہ وہ بالکل الفاظ کے جو پرپیج طریقے ہوتے ہیں یا ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو لمبے لمبے خطبے ہوتے ہیں تو اس کی بنا پر لوگ اتنے نہیں یاد رکھ سکتے. تو آپ نے بہت ایزیلی بتایا کہ چار کو منع کرتا ہوں اور چار کا حکم دیتا ہوں, اس کو یاد رکھنا. تو کتنا آسان ہو جاتا ہے, دو کا بھی فگر نہیں, یعنی 10 اور 20 باتیں نہیں ہیں بلکہ چار ہے. تو کتنا آسان تھا ان کو یاد رکھنا اس کی بنا پر. تو یہاں پر ایکچولی سورہ انفال میں آپ کو یاد ہوگا تفسیر میں پڑھا تھا کہ وَعَلَمُ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ, کہ جان رکھو کہ یہ جو غنیمتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں. تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. تو خمس کی ادائیگی ایمان میں شامل ہے, یعنی جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو جہاں دشمن ہو اور دشمن مال چھوڑ کر چلا جائے تو اس مال کو اس میں سے پانچواں حصہ دینا پڑے گا, یعنی اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے, اور جو پانچواں حصہ ہوگا وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگا, یعنی وہ مال بیت المال میں حکومت کو جمع کرانا ہوگا. تو چونکہ یہ قبیلہ بار بار نہیں آ سکتا تھا, اور چونکہ قبیلہ مضر کے لوگ تھے ان کے سامنے جن سے ان کی لڑائیاں اکثر ہوتی رہتی تھی, اب لڑائی میں ظاہر سی بات ہے مال کبھی جاتا بھی اور مال کبھی آتا بھی ہے, تو اب اس مال کا کیا کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کتنی مختصراً سے صحیح بات بتا دی, اور ہر جگہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگ بھیجنے سے رہے تھے, یعنی اتنے سارے لوگ بھی تو نہیں تھے نا. تو آپ نے انہیں سے کہہ دیا کہ یہ ایمان کا حصہ ہے, کہ جو بھی مال تمہیں ملے دشمن سے اس میں کا تم پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دو, یہ ان کا حصہ ہے جو کہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو ایمان کے تحت لائے گئے ہیں اس حدیث کو, اور اس سے بہت ساری باتیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں. وقت ابھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا ہے, چند چھوٹی موٹی باتیں دیکھیں, آپ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیجئے, کہ آنے والوں کو خوش آمدید کہنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مرحبا آپ فرمایا کرتے تھے, آپ نے اس قبیلے کو بھی مرحبا سے خوش آمدید کہا. مرحبا یا ام ہانی بھی آپ نے کہا تھا, مرحبا یا راکب مہاجر بھی آپ نے فرمایا تھا اکرمہ بن ابی جہل کو, اور آپ اپنی بیٹی سے کہا کرتے تھے کہ مرحبا یا بنتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تخاطب تھا نئے آنے والوں کے لیے. خوش آمدید کہنا, مرحبا کہنا اور سلام کرنا, یہ فتح الباری کی روایت ہے. پھر راستوں کے خطرے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ قبیلوں کو, یہ جو قبیلہ آیا تھا اس کو کتنا علم کا شوق تھا, اور ان کو جنت میں داخلے کی کتنی فکر تھی, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کو کوئی ایسی مختصر سی بات بتا دیجئے جو ہم یاد رکھ سکیں اور جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتا سکیں, کیونکہ ہم بار بار نہیں آ سکتے, ہم صرف یہ جو چار محترم مہینے ہیں محرم کا مہینہ ہے ہم اسی میں بسا سکتے ہیں, کیونکہ ہمارے بیچ میں ایک دشمن قبیلہ ہے جو ہمیں سفر نہیں کرنے دیتا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو علم سیکھنے کا کتنا شوق تھا. دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طالب علم سے سوال کر رہے تھے اور جواب بھی آپ دے رہے تھے. تو سوال کرنا ہی آپ کی عادت تھی. اس سے دراصل انسان کا ذہن الرٹ ہو جاتا ہے, وہ تھوڑا سا اور ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ اچھا مجھ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. لیکن ان کا ادب اور احترام آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں. سبحان اللہ, کتنے اچھے لوگ ہوں گے, اخلاق کے مالک ماشاءاللہ. اور اس زمانے میں یہاں پر حج کی بات نہیں کی گئی تھی, تو کیونکہ یہ بالکل شروع کی بات تھی, مدینہ کے بالکل شروع کا دور تھا, تو اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا. ابھی حج بعد میں فرض ہوا, لہٰذا اس میں حج کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. تیسرا ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات فرمائی کہ جا کر تم یہاں سے احفظوہن و اخبرو بہن من ورائکم, کہ تم جا کر ان کو تم یاد کر لو. احفظوہن, تم یہ اس علم کو یاد کر لو جو میں نے تمہیں باتیں بتائی ہیں, تم اسے یاد کر لو. تو اس سے علم کو, علم کی باتوں کو یاد کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات فرمائی, اور ساتھ میں دوسروں کو خبر دینے کی بات آتی ہے. جو ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں کہ بلے ہو انی ولاؤ آیا, کہ پہنچا دو مجھ سے چاہے تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ یاد ہو. تو جو علم سیکھنے والے ہیں وہ دوسروں تک یہ بات ضرور پہنچا دیں کہ ہم بھی جو سیکھ رہے ہیں, ہماری سیکھی ہوئی باتیں یہ دوسروں کو جا کر ہمیں بتانا ضروری ہے. اور اسی سے پھر علم پھیلے گا, یعنی علم کو زندہ رکھنا ہے تو یہ اسی طرح سے پھیلے گا اور اسی طرح سے زندہ رہے گا کہ ون ٹو ون بیس پر ہم اس کو آگے پہنچاتے جائیں. یعنی یہ جو لنک ہے, یہ جو سلسلہ ہے, یہ ٹوٹنے نہ پائے, لنک ٹوٹنے نہ پائے. ہم دوسروں سے سیکھتے ہیں, پھر آپ کو بتاتے ہیں, پھر آپ ادھر دوسروں کو بتائیں گے. تو یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ غنیمت میں سے, یعنی اگر کوئی جنگ ہو دشمنوں سے تو اس میں جو دشمن مال چھوڑ کر جائے تو وہ مال کو بیت المال میں جمع کرانا, اس کا پانچواں حصہ, یہ بھی ایمان میں داخل ہے. باب نمبر 41. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى. باب اس بات کا بیان کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے, اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے. اب یہاں سے آگے کی پوری احادیث ہم لوگ صرف احادیث پڑھیں گے, اس کا ایکسپلینیشن ہم نہیں لیں گے. فدخل فیہ الایمان والوضو والصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والاحکام. وقال اللہ تعالی قل کل یعمل علی شاکلتہ علی نیتہ ونفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسبہا صدقۃ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولکن جہاد ونیت. اس بات کا بیان کہ عمل بغیر نیت اور خلوص کے صحیح نہیں ہوتے, اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے. تو عمل میں ایمان اور وضو اور نماز اور زکوٰۃ اور حج اور روزہ اور سارے معاملات جیسے بیع اور شرا, نکاح طلاق وغیرہ, یعنی خریدنا بیچنا, یہ سب آ جاتے ہیں. اور اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہر کوئی اپنے طریق یعنی نیت پر عمل کرتا ہے, یعنی جتنا اس کے اندر استطاعت ہے اور جیسی اس کی سوچ ہے. اسی وجہ سے آدمی اگر ثواب کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا اب ہجرت نہیں رہی لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. یعنی مکہ فتح ہونے سے پہلے ہجرت باقی تھی, اب ہجرت ختم ہو گئی ہے, لیکن جہاد اور نیت اب قیامت تک رہیں گے. یعنی جہاد بھی ہوتا رہے گا اور نیت تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے اور اس روئے زمین پر ہیں تو ہر ان کے جو اعمال جج کیے جائیں گے ان کی نیتوں کے حساب ہی سے جج کیے جائیں گے, لہٰذا نیت بھی باقی رہے گی. حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال اخبرنا مالک ان یحیی بن سعید ان محمد بن ابراہیم ان علقمۃ بن وقاص ان عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاعمال بالنیہ ولکل امرئ ما نوى فمن کانت ہجرته الی اللہ ورسولہ فہجرته الی اللہ ورسولہ ومن کانت ہجرته لدنیا یوسیبہ اور مراتن یتزوجہ فہجرتہ الی ما ہاجر الی. ہم سے بیان کہ عبداللہ بن مسلمہ نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی, انہوں نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے محمد بن ابراہیم سے, انہوں نے علقمہ بن وقاص سے, انہوں نے حضرت عمر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے ہے, عمل نیت ہی سے صحیح ہوتے ہیں, یا نیت ہی سے ان میں ثواب ملتا ہے, اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے. پھر جو کوئی اپنا دیس اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی, اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے کسی عورت کو بیاہنے کے لیے دیس چھوڑے گا تو اس کی ہجرت انہیں کاموں کے لیے ہوگی. ہم یہ حدیث شروع میں اس پر وضاحت کر چکے ہیں, لہٰذا یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہوگی. حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی ادی بن ثابت قال سمعت عبداللہ بن یزید عن ابی مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهي له صدقه. کہا ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو عدی بن ثابت نے خبر دی، کہا میں نے عبداللہ بن یزید سے سنا، انہوں نے ابو مسعود سے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا جب کوئی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر خرچ کرے تو صدقے کا ثواب پائے گا. اس حدیث کو یہاں کیا کس لیے لایا گیا ہے کہ ہم نے ادھر پڑھا کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت جیسی ہوگی اسی کے بنا پر اس کو اجر ملے گا. تو اگر کوئی اپنے گھر والوں پر صدقہ کرتا ہے یعنی خرچ کرتا ہے تو وہ بھی صدقے میں لکھا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس بات پر یقین رکھا کہ ہر کام کا اجر دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. نیتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو چونکہ اس نے ایمان اور یقین کی کیفیت سے یہ خرچ کیا، لہٰذا یہ اس کو اس حدیث کو ایمان کے تحت لائے ہیں. حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في فم امراتك. ہم سے ابو الیمان حکم بن نافع نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، اور انہوں نے زہری سے کہا، مجھ سے عامر بن سعید نے بیان کیا، اور انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضامندی کی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے. یعنی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتا ہے یعنی اس کو کھانا کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی اجر اس کو ملے گا، وہی نیت والی بات ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین نصیحہ للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم وقوله تعالی اذا نصح للہ ورسولہ. باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دین کیا ہے، سچے دل سے اللہ کی فرما برداری اور اس کے پیغمبر اور اس کے مسلمان حاکموں کی اور تمام مسلمانوں کی خیر خواہی. اور اللہ تعالی نے سورہ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں رہیں. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله التجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنسل لكل مسلم. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے يحيى بن سعيد قطان نے، وہ اسماعيل سے کہا، مجھ سے قيس بن ابي حازم نے بیان کیا، انہوں نے جرير بن عبد الله بجلی سے سنا، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بیعت کی ان باتوں پر کہ نماز درستی کے ساتھ ادا کروں گا اور زکات دیا کروں گا اور ہر مسلمان کا خیر خواہ رہوں گا. یعنی ایمان لاتے وقت جب صحابہ کرام بیعت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول ان سے کسی بات پر عہد لیتے تھے کہ کیا کیا کرو گے تم، تو بعض اوقات ہمیں کہیں دوسری چیزیں ملتی ہیں بعض اوقات کہیں، تو یہاں پر ایک چیز کیا ہمیں ملتی ہے ایکسٹرا، کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی، عام اور خاص سب مسلمانوں کی خیر خواہی. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ہم نے کیا پڑھا تھا پیچھے کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر مسلمان مسلمان کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے محفوظ رہتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کے مسلمان ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرے، اس کا خیر خواہ رہے. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو اوان عن زياد بن علاقة قال سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة قام فحمد الله واثنى عليه وقال عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة حتى ياتيكم امير فانما ياتيكم الان ثم قال استعفوا لاميركم فإنه كان يحب العفو ثم قال أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أبايعك على الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونزل. ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اوانہ نے بیان کیا، انہوں نے زیاد بن علاقہ سے کہا میں نے جریر بن عبداللہ سے سنا، جس دن مغیرہ بن شعبہ کوفہ کے حاکم انتقال کر گئے تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا کہ تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ دوسرا کوئی حاکم تمہارے اوپر آئے، وہ اب آتا ہے. پھر یہ کہا کہ اپنے حاکم کے لیے مغفرت کی دعا مانگو, کیونکہ وہ بھی یعنی مغیرہ معافی کو پسند کرتا تھا. پھر کہا, اس کے بعد تم کو معلوم ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں. آپ نے اسلام کی شرط مجھ پر کر لی اور ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کی. میں نے اسی شرط پر آپ سے بیعت کر لی اور اس مسجد کے مالک کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں. پھر استغفار کیا اور منبر سے اترے. تو یہاں پر یہ جریر بن عبداللہ اصل میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی اس بات پر کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کی, چاہے وہ حکام ہوں یا عام مسلمان ہوں. تو جو کہ مغیرہ بن شعبہ وہاں کی گورنر تھے, ان کا انتقال ہو گیا, اس پر پھر یہاں پر انہوں نے خطبہ دیا. کس نے؟ جریر بن عبداللہ نے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی کہ سب مسلمانوں کی خیر خواہی کی, اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں, اسی لیے میں نے یہ خطبہ دیا کہ تم اپنے امیر کی مغفرت کی دعا کرو اور ہم کو سب مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی رکھنا ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے شکر احسان سے باب کتاب الایمان کا چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ, اور مجھے امید ہے کہ اس میں ہم نے سمجھ لیا ہوگا کہ ایمان کیا ہے. تو ایمان صرف زبان سے کلمے کا اقرار نہیں ہے, بلکہ ایمان عمل کا نام ہے. پوری زندگی ہماری دراصل دیکھا جائے تو وہ ایمان ہے. ہمارا اٹھنا, بیٹھنا, بولنا, ہنسنا, سونا, جاگنا, کام کرنا, سب ایمان میں داخل ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان جو بھی کام کرتا ہے, اگر وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھ کر کرتا ہے, تو اس کے ہر ہر عمل پر اس کو بدلہ ہے. ایون اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو یا اپنے بچوں کو والد کھانا کھلاتا ہے تو بھی اس کے لیے وہ ثواب ہوگا, صدقہ ہوگا. حالانکہ یہ اس کی ذمہ داری ہے کھلانا, لیکن چونکہ وہ مسلمان ہے, مومن ہے, تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جائے گا. تو مسلمانوں کے جو اعمال ہوتے ہیں دراصل وہ ایمان ہی کا نتیجہ ہیں. ایمان ہوگا تو نیک عمل ہوں گے, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور پھر ہم نے جیسے پڑھا کہ ایمان کیا کیا چیزوں میں ہے. حیا ہے ایمان, عمل کرنا ایمان ہے, نماز پڑھنا ایمان ہے, روزے رکھنا ایمان ہے, اور یہ تمام چیزیں ایمان میں داخل ہیں جتنا بھی ہم نے چیپٹر پڑھا. تو آپ ان تمام احادیث کو ایک بار ریوائز کریں, صرف حدیثیں پڑھ لیں. اور آپ کا جو پیپر ہوگا, تھوڑا سا چونکہ پہلا چیپٹر ہے آپ کا, تو آپ کو مشکل نہ ہو, اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ کس پیٹرن کا پیپر ہوگا. پیپر دراصل احادیث آپ کو دے دی جائیں گی سامنے, حدیثیں عربی میں ہوں گی اور کچھ حدیثوں کا ترجمہ دیا جائے گا. جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہوں گی تو ان کا عربی متن دیا جائے گا اور آپ کو اس کا ترجمہ لکھنا پڑے گا. اور جو حدیثیں میں نے آپ کو بیچ بیچ میں کہی ہوں کہ ان حدیثوں کو آپ یاد کریے, تو وہ جو حدیثوں کو یاد کرنا ہے زیادہ تر اسی کا ترجمہ ہم دیں گے. ہم بلا وجہ آپ کے اوپر برڈن نہیں ڈالنا چاہتے. دوسرا, چند احادیث آپ کے سامنے دی جائیں گی ترجمے کے ساتھ, اور اس سے ریلیٹڈ نیچے آپ کو ایک ہی حدیث کے تین چار کوشچن دیے جائیں گے کہ اس حدیث میں ایمان کس کس بات کو قرار دیا گیا ہے, یا اس حدیث سے ہمیں کون کون سے پوائنٹ ملتے ہیں, نقاط ملتے ہیں علم کے سیکھنے کے, یا اس طرح کی اور جو باتیں ہوتی ہیں. تو بس اس طرح سے اس حدیث سے ہمیں کیا مسئلے کا حل ملتا ہے, اگر یہ فلاں مسئلہ ہمارے سامنے آئے تو اس حدیث کی روشنی میں ہم اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں گے, اس طرح کی باتیں ہوں گی. یعنی آپ کے سامنے حدیث موجود رہیں گی اور آپ کو اسی میں سے دیکھ کر جوابات لکھنے پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر ہو. مین چیز ہے کہ ہم اس میں ہم تھوڑا سا فقہ کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اور احادیث کو ہم کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ احادیث دراصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں, جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں, اسی پر ہماری زندگی کا انحصار ہے. کیونکہ آپ کی پوری زندگی قرآن کا عملی نمونہ تھی, آپ نے عمل کر کے دکھایا. تو آپ کی احادیث, آپ کی باتیں, آپ کے جو اقوال ہے اور افعال ہے, یہ اقرار ہے آپ کا, وہ سب ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو ہم اپنی زندگی میں اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں, اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے, اور جو لوگ بھی اس میں ہمارے مددگار ہیں, چاہے وہ آپ کی انچارج ہو, چاہے آپ کے گروپ انچارج ہو, چاہے اس کے پیچھے رہ کر, یعنی بہت سارے لوگ اسکرین پر سامنے آتے ہیں اور بہت سارے لوگ اسکرین کے پیچھے ہوتے ہیں, اور ان کا کام سب سے بہت اہم ہوتا ہے. تو چاہے وہ لوگ ہوں, چاہے وہ ایڈیٹنگ ہو یا پھر سی ڈی بنوانا ہو, یہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ سبھی کو جزائے خیر دے اور ان کوششوں کو قبول فرما کر قیامت کے دن اللہ کرے کہ یہ کوشش ہمارے حق میں سفارش کا باعث بنے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اللہ کے رسول کو کہ ہمارے لیے وہ سفارش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بنے یہ کام, اور آخرت میں ہمارے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بنے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.